الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سيرة مصطفى صلی اللہ علیہ وسلم کے دروس کے سلسلے میں ہم لوگوں نے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مکی زندگی مکمل کر لی تھی اور ہجرت کے سفر کو ہم تفصیل سے پڑھ رہے تھے اور ہجرت کے بعد مدینہ میں جو پہلے چند کام رسول اللہ نے فرمائے اس کو ہم نے تین کیٹیگریز میں تقسیم کیا، ایک تو مسجد نبوی کا قیام، دوسرا بھائی بندی مسلمانوں کے آپس میں، اور تیسری چیز جو تھی وہ میثاق مدینہ۔ ان سب پر ابھی تفصیل سے بات ہونی ہے، لیکن کچھ چیز جو بھی باقی رہ گئی ہے مکی زندگی کی وہ رسول اللہ کی اولاد ہے، جس کو ہم نے تفصیل سے بھی اس کا تذکرہ ابھی تک نہیں کیا تھا۔ تو کوشش ہوگی کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صاحبزادیاں تھیں ان میں سے چند کا ذکر آج ہو جائے، اور اسی طریقے سے رسول اللہ کی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو حضرت سودہ سے شادی ہوئی وہ مکہ ہی میں ہوئی تھی، تو اس کا بھی ذکر آج انشاءاللہ ہم کریں گے، اور پھر اس کے بعد اگلی کلاسوں میں، اگلی نشست میں ہم باقی مدنی زندگی کی طرف جائیں گے۔ ایک بات جو ہجرت سے پہلے، ہجرت کے بعد ہم نے پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو صدیق اکبر ہیں وہ تو آ گئے تھے، ان کی گھر والوں کو کون لے کر آیا تھا مدینہ میں؟ تو رقیہ رسول اللہ کی جو دوسری صاحبزادی ہیں، ان کے بارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آج، وہ تو اپنے شوہر یعنی عثمان غنی کے ساتھ آ گئی تھیں، اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رسول اللہ کی سب سے بڑی بیٹی ہیں، ان کے شوہر اس وقت تک مسلمان نہیں تھے۔ تو ان کا کیا قصہ ہوا، تو اسی کو تفصیل سے دیکھنے کے لیے انشاءاللہ ہم آج رسول اللہ کے گھر والوں پر اور ان کی اولاد کی تفصیل سے جو ہے ذکر کریں گے۔ اور یہ معلوم ہونا ضروری اس لیے بھی ہے کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے گھروں میں تذکرے چھوڑ دی ہیں رسول اللہ کے خاندان کے، تو ہمارے بچوں کو اس وقت سیلیبریٹیز کا تو پتہ ہے، ان کے بچوں کا پتہ ہے، ان کی شادیوں کا پتہ ہے، ان کی طلاقوں کا پتہ ہے، چاہے وہ اسپورٹس سیلیبریٹیز ہوں یا میڈیا کی ہوں، لیکن جس کا پتہ ہونا چاہیے اس کا نہیں پتہ۔ اچھا، جب صحابہ کا پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہوتا ہونا تو ہی چاہیے کہ ہم اپنے اولادوں کے نام صحابہ کے نام پر رکھیں، انبیاء کے نام پر رکھیں، پھر وہ میسج کرتے ہیں کوئی نام بتائیں جی بچہ پیدا ہو گیا۔ بھئی آپ جو مطالعہ کریں گے اس سے، اس کے نتیجے میں، سیرت سیکھنے کے نتیجے میں آپ کو ظاہری بات ہے صحابہ کے ناموں کا بھی پتہ چلے گا، اور پھر عقیدت اور محبت پیدا ہو جائے گی۔ جب عقیدت ہوگی تو کسی کے کہے بغیر آپ کا خود دل چاہے گا کہ آپ نام بچوں کا صحابہ کے نام اور صحابیات کے نام پہ رکھیں۔ آج ہی مجھے، میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں، اسکول ہمیں 12 سال اکٹھے پڑھے، وہ ماشاء اللہ ڈاکٹر ہیں آرمی میں، تو ان کا میسج ہے کہ ہمارے یہاں بچی کی ولادت ہونے لگی ہے، تو نام ایک ہم سوچ رہے ہیں، تو نام انہوں نے جو تھا وہ بڑا عجیب سا نام تھا، تو اس کا مطلب پوچھ رہے تھے، تو میں نے کہا مطلب تو اچھا نہیں ہے، انارا نام تھا، تو اس میں چونکہ نار کا مادہ بھی آتا ہے تو علماء نے منع کیا رکھنے سے، تو میں نے کہا صحابیات کا نام رکھ لیں، تو کہتے ہیں بیگم صاحبہ کی خواہش ہے کوئی یونیک سا نام ہو۔ تو میں دوستی چونکہ زیادہ ہے میری اس سے، ان سے میں نے کہا ٹھیک ہے فرعونا رکھ لیں کیسا ہے، تو وہ کہتے ہیں لگے کہ اتنا یونیک بھی نہیں چاہیے، اتنا یونیک بھی نہیں چاہیے۔ تو صحابہ اور صحابیات کے تذکروں کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ عقیدت اور محبت پیدا ہو جاتی ہے، پھر خود دل چاہتا ہے کہ ان کے ناموں پر نام، انسان نام بھی رکھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے بچے، ان کی بیویوں میں سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی سے پیدا ہوئے، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، سوائے آخری جو رسول اللہ کے صاحبزادے تھے ابراہیم، وہ ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے، وہ مدنی زندگی میں اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ تو اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنی جو محبت تھی، ان کی وفات کے بعد بھی جو جاری رہی، اس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ اس پہ رشک آتا تھا بعض اوقات، کہ جو فوت بھی ہو گئیں پھر بھی یاد کرتے ہیں. تو جب رسول اللہ نے ان کے احسانات گنوائے ان میں سے یہ بھی تھا کہ میری ساری اولاد جو ہے وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو اچھا یہ ایک اور وجہ سے بھی یہ سمجھنا ضروری ہے, کیونکہ اہل تشیع جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی حضرت خدیجہ سے صرف ایک بیٹی تھی فاطمہ, اور باقی تین جو ہیں وہ تو خدیجہ کی پہلی شادی سے تھی. اچھا وہ یہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کرنی ہوتی ہے, اور یہ جو رقیہ اور ام کلثوم ہیں دونوں رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ان کی شادی ہوئی تھی عثمان سے, تو اس سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت سامنے آتی ہے. اس فضیلت کی نفی کرنے کے لیے انہوں نے کہا بیٹیاں ہی نہیں ہیں رسول اللہ کی, یہ بیٹیاں ہیں حضرت خدیجہ کی پچھلی شادیوں سے. تو اس لیے بھی اس کا جاننا ضروری ہے کہ اگر کل کو ہمارے ہاں یہ صحابہ کے ذکر گھر میں کریں, فیملی آپس میں کریں, بچوں کے ساتھ کریں, تاکہ اس کے نتیجے میں ہم لوگوں کو اپنے عقیدے کا تو معلوم ہو, اپنا تعارف اپنے صحابہ کا تو تعارف ہو. اور یہ تو عقیدے کا مسئلہ ہے جو ہمارا اختلاف اہل سنہ کا چلتا ہے اہل تشیعوں کے ساتھ, اور اس میں خلفائے راشدین جو ہیں ان کا معاملہ ہماری ساری عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہے, اور اس انہی پر سے جب اعتماد اٹھ جاتا ہے تو نتیجتاً جتنی دین کی چیزیں ہم ان سے سیکھتے ہیں اس پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے. آج کل ایک بہت آسان کام یوٹیوب پر مشہور ہونے کا یہ کہ صحابہ پر بات کرنا شروع کر دو تو آپ کے لائکس بھی اچھے آئیں گے. ایک دم ہم اعتکاف پہ بیٹھے ہوئے تھے سن 2000 کووڈ کے دنوں کی بات ہے, تو وہ ایک صاحب تھے وہ اعتکاف میں بیٹھ کے یوٹیوب پہ ایسی ساری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں. بھائی اب ماشاء اللہ نے توفیق دی ہے, تو اختلافی اور وہ اختلافی باتیں بھی کون سی جو صحابہ کے بارے میں, نعوذ باللہ من ذالک, اللہ ہمیں اس سے بچائے, باتیں کر رہے ہیں. تو صحابہ پر اعتماد جس دن ہمارا چلا گیا اس دن دین کی عمارت جو ہے وہ کمزور ہو جاتی. تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہم تفصیل سے ان لوگوں کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں. زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مورخین یہ کہتے ہیں کہ ان کی پیدائش ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 30 سال کے تھے. اگر یہ بات مان لی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ 5 سال کے بعد پہلی ولادت ہوئی ہے. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب شادی ہوئی رسول اللہ 25 سال کے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب پہلی وحی آئی ہے تو خدیجہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کی تھیں, اور ظاہری بات ہے پھر اپنے والد کے ساتھ جتنی بیٹیاں تھیں انہوں نے, خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ ایمان لے آئی تھیں تو بیٹیاں بھی ایمان لائی تھیں, گھر میں نبوت تھی, اور پھر ساری جو تکالیف برداشت کی ان میں یہ بھی ساتھ ساتھ تھیں. اچھا ان کی جو شادی ہے وہ ابو العاص سے ہوئی. ابو العاص خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے بیٹے ہیں. خدیجہ بنت خویلد کی ایک بہن ہے حالہ بنت خویلد, تو حالہ کے بیٹے ہیں ابو العاص. تو یہ کیا ہوئے, خدیجہ کے بھانجے, اور یہ میرج ہو گئی, کزن میرج. بعض لوگ پوچھتے ہیں بھائی سیرت سے اس کا ثبوت دیں, تو یہ ثبوت بھی ہو گیا, یہ کزن میرج ہے. رسول اللہ کی اپنی بیٹی کی شادی جو ہے وہ ان کی خالہ زاد بھائی کے ساتھ ہوئی, اور یہ کاروبار کرتے تھے اور پیسے والے بھی تھے اور کردار والے بھی تھے, امین مشہور تھے, یہ بھی امانتدار تھے اور سچے تھے اور وعدے پورے کرنے والے تھے. تو اب یہ رشتہ طے ہو گیا تھا, اس سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ شاید یہ رشتہ یہ پہلی وحی سے پہلے طے ہو گیا تھا. اور آپ دیکھیں اگر ہمارے آج بھی چند دہائیاں پہلے چلے جائیں اپنے بڑوں کے اپنے بزرگوں کے آپ واقعات سنیں تو میں چلے گا کہ بعض اوقات چھوٹی عمر میں رشتے طے ہو جاتے تھے, اور ولی کو اس کی اجازت بھی ہوتی ہے, اور اگر رشتہ اچھا ہو کر بھی دیتے. تو اسی طریقے سے رسول اللہ کے بچیوں کے جو رشتے ہیں وہ چھوٹی عمر میں طے ہو گئے تھے. رخصتی بعض کی بعد میں جا کر ہوئی, رخصتی بعد میں ہوئی. اب اس میں چونکہ اس وقت تک یہ شریعت کا حکم نہیں آیا تھا کہ مشرکین سے نکاح نہیں ہو سکتا, یہ حکم جا کے مدینہ میں آیا, یہ مدینہ میں آیا. تو اگر ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ ابو لہب کے بچوں کے ساتھ رقیہ اور ام کلثوم کا نکاح پہلے طے تھا, نکاح ہو چکا تھا, تو انہوں نے اسلام کے بعد مخالفت میں طلاق دی, تو اس کا مطلب ہے شادی باقی تھی تب طلاق دی نا. تو اس سے یہ پتا یہ چلا کہ اس وقت تک مشرکین کے ساتھ جو شادی ہے وہ اس کی ممانعت کی آیات نہیں اتری تھی. اچھا یہ رشتہ ہو گیا, اور اچھا بعض لوگ اب اعتراض کرتے ہیں ان چیزوں پر تو ہمیں اس حوالے سے بھی کلیئرٹی ہونی چاہیے. جیسے میں نے کہا کہ ایک تو اس زمانے میں اس کا رواج عام تھا, اور دوسرا جب کوئی بندہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شادی ہو سکتی ہے. اب اگر آپ کے مینٹلی وہ میچور نہیں ہیں تو یہ پھر قصور تو والدین کا ہے جنہوں نے اس عمر تک بالغ ہونے تک میچور کیوں نہیں کیا, یہ قصور والدین کا ہے کہ وہ ٹائم پر میچور کیوں نہیں کر رہے. اب ہم ایک تفہیم ہمارا تعلیم پروگرام آن لائن چلتا ہے, اس میں ہیروز آف اسلام پر میں کچھ کلاسیں پڑھا رہا تھا تو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا تذکرہ چلا. تو شاہ ولی اللہ جو ہندوستان میں حدیث کا کے علم کو جنہوں نے سب سے زیادہ پھیلایا, اور ان کے بچوں نے, اور اس کے بعد انہی کے بچوں کی چلائی ہوئی تحریکوں کے نتیجے میں ہندوستان کو انگریزوں سے نجات بھی ملی, اتنے بڑے عالم جنہوں نے سب سے پہلے فارسی میں قرآن کا ترجمہ کیا, اس سے پہلے عوام کے لیے قرآن کے ترجمے کا رواج نہیں تھا, کیسے عوام کے لیے رکاوٹ تھی عوام کے لیے سیکھنے میں قرآن, تو سب سے پہلے فارسی میں یعنی باقاعدہ پورے قرآن کا ترجمہ, ورنہ تو فارسی میں سب سے پہلا ترجمہ حضرت سلمان فارسی نے سورہ فاتحہ کا فارسی میں ترجمہ کر کے فارس بھیجا تھا, اور بھی کچھ چند صورتوں کے مل جاتے ہیں, لیکن پورے قرآن کا باقاعدہ عوام کے لیے ترجمہ, ظاہری بات ہے جب عوام کے لیے کریں گے تو عوام کی زبان میں کریں گے, وہ شاہ ولی اللہ نے پہلی دعا کیا فارسی میں. اس زمانے میں ہندوستان کی زبان فارسی تھی, اور پھر ان کے بیٹے نے سب سے پہلے اردو میں ترجمہ کیا قرآن کا, ایک بیٹے نے با محاورہ ترجمہ کیا اور ایک بیٹے نے تحت اللفظ یعنی لفظ بلفظ ترجمہ کیا. آج بھی جتنے بعد میں اردو میں ترجمے قرآن کے ہوتے ہیں وہ اس کو سورس بناتے ہیں, کیونکہ بہت کمال کا ترجمہ تھا. تو یہ خدمت ہی ایسی ہے کہ جس کے بارے میں علی میاں ندوی نے کہا کہ اس ٹائم کی ساری ہندوستان کی سرکاری مشینری بھی لگ جاتی کہ دین کی ترویج کے لیے اتنی نب کر سکتی جتنا ترجموں کے ذریعے گھر گھر میں قرآن پہنچ گیا تھا. پھر حدیث کی خدمت الگ ہے اور باقی میدانوں میں الگ, اس پر ہم بات ابھی نہیں کر رہے. شاہ ولی اللہ کی شادی 14 سال میں ہوئی, شاہ ولی اللہ کی شادی 14 سال میں, پھر ان کی پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا, پھر دوسری بیوی سے یہ سارے بچے ہوئے. تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ میچور ہو سکتے ہیں, ایسا نہیں کہ ناممکن ہے, یہ سائنٹیفکلی امپاسبل ہے. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ 17 سال کے تھے, کئی دفعہ اس کا ذکر کیا, اور رسول اللہ نے جو آخری محاذ رومیوں کے خلاف بھیجا اس کے سربراہ, اس کے جو امیر لشکر ہے وہ اسامہ بن زید کو طے کیا, اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان جیسے بڑے صحابہ یہ ان کے پیچھے تھے مامور کے طور پر, وہ امیر 17 سال, ہمارے 17 سال کا بچہ کہ فورٹ نائٹ کھیل رہا ہے, اور وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ ایک بچے کا بارے میں کسی نے بتایا کہ وہ یعنی 20s میں ہے, 20-21 آ کر اسکوبی ڈو دیکھتا ہے. تو اب یہ تو والدین کا قصور ہے نا کہ اگر وہ میچور نہیں کر رہے بچوں کو, پیمپرنگ اتنی کر رہے ہیں. یہاں ایک لڑکا رہتا ہے ادھر پیچھے اپارٹمنٹس میں کہیں, تو میں نے کہا فجر پہ نظر نہیں آتے, تو کہتے ہیں کہ جی وہ امی نے منع کیا, رات کے اندھیرا ہوتا ہے تو پیدل چل کے نہیں جانا. 20-21 سال کا بچہ یہ سڑک پار نہیں کر سکتا کیونکہ والدین نے منع کیا ہے, تو یہ قصور کس کا ہے, کس کا قصور؟ تو میچورٹی ظاہری بات ہے, وہ تو کیا بیگم بھی نہیں سنبھال سکتا, اگر سڑک نہیں پار کر سکتا تو وہ بیگم کیسے سنبھالے گا. بیگم, بچے, فیملی, ساری چیزیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اچھا اس کا علاج کیا, علاج یہ ہے اس کا کہ بچپن سے ان کے اوپر ذمہ داری ڈالی جائے. ہمارا جو لاڈ ذات سے زیادہ لاڈ ہے نا وہ مسئلہ کرتا ہے. علامہ اقبال کی بڑی خوبصورت نظم ہے ماں کا خواب, اس میں پوری وہ تھیم یہ بناتے ہیں کہ ایک قافلہ جا رہا ہوتا ہے اندھیرے میں اور ماں کو خواب دیکھ لیتی ہے, بچہ اس میں پیچھے سارے قافلے سے پیچھے ہوتا ہے, سارے قافلے کے ہاتھ میں دیے ہوتے ہیں اور اس کے بچے کا جو دیا بھی بھجا ہوتا ہے, تو وہ ماں سے کہتا ہے کہ تو سوچ رہی ہے کہ کیا ہوا اسے, تیرے آنسو نے بجھایا اسے, تیرے آنسو نے بجھایا ہے اسے. یہ جو حد سے زیادہ لاڈ ہے تو تھوڑی سی ہارڈ شپ کی طرف لے کے جانا چاہیے. اقبال نے اس کو بھی کہا تیرے صوفے ہیں افرنگی, تیرے قالین ہیں ایرانی, لہو رلاتی ہے مجھے جوانوں کی تن آسانی. تو بچپن سے ان کو کاموں میں لے کر آئیں. ہم کیا کرتے ہیں یار, ٹینشن دے رہا ہے موبائل پکڑا دو, لیپ ٹاپ پہ ایک ویڈیو لگا دو, تو اس سے کہ ہماری تو جان اس وقت چھوٹ جاتی ہے, بچہ عادی ہو جاتا ہے آرام پرستی کا, پھر اس کی وجہ سے اسکرین دیکھ دیکھ کر اور ہزار مسائل اس کے جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں, پرسنالٹی کے اندر آ جاتے ہیں, اور ان کو بہت مشکل ہوتا ہے پھر بعد میں جا کر حل کرنا. تو اس کا طریقہ یہ کہ بچپن سے ان کو ان کے اوپر ذمہ داریاں ڈالی جائیں. ہمارے استاد تو کہتے تھے کہ حتیٰ کہ گھر کے اگر وہ بچہ ضد کر رہا ہے نا کوئی چیز لینی ہے اور آپ نہیں لے کے دے سکتے, تو اسے سمجھائیں بھائی یہ میرا بجٹ ہے اور یہ گھر کے ضروری خرچے ہیں اور اس میں آپ یہ کر دو, تو کیا روٹی روکیں بند کریں یا بجلی کا بل دینا بند کریں, کیا دینا بند کریں آپ بتا دیں. تو بچے کے اندر خود اسی ٹائم سے ڈیسیژن میکنگ کی اسکل پیدا ہو جائے گی. تو بہت سارے طریقے ہوتے ہیں ان کو پریکٹیکلی لائف میں انوالو کرنے کے, تو یہ کام کرنا. اچھا یہ میں کیوں اتنی لمبی بات اس پہ کر رہا ہوں, کیونکہ اس وقت جو بڑھتی ہوئی بے حیائی ہے اور انٹرنیٹ کا عام ایکسیس ہے, والدین سمجھ رہے ہیں بہت سارے اپنی معصومیت یا سادگی کی وجہ سے, نیک والدین بھی ہیں لیکن سادگی ہے, وہ سمجھ رہے ہیں کہ بیٹا ماشاءاللہ کمرہ کے دروازہ بند کر کے یونیورسٹی کی پڑھائی کر رہا ہے اور وہاں اندر سواری وہ غلاظت ہو رہی ہے کہ جس کے نتیجے میں حیا بھی جا رہی ہے, گناہ کا بینک بھی بڑھ رہا ہے اور صفات بھی بہت ساری جو ہیں وہ انسان کی وہ اچھی صفات سے وہ خالی ہوتا جا رہا ہے اور چہرہ بتا دیتا ہے بہت دفعہ. جیسے ذکر کرنے والے کا چہرہ بتاتا ہے یہ ذاکر ہے, تہجد پڑھنے والے کا چہرہ بتاتا ہے کہ یار یہ راتوں کو عبادت کرنے والا بندہ ہے, آنکھیں بتا دیتی ہیں کہ یہ رونے والی ہیں. اسی طرح نحوست بھی دوسری طرف اگر نور نظر آتا ہے تو نحوست بھی نظر آتی ہے, پھر کاہلی سستی اور بہت ساری چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. پاکستان کو جو لوگ جانتے ہیں, پاکستان کا سب سے جو دین سے زیادہ ساتھ جس کی وابستگی ہے جس صوبے کی, وہ کون سا سمجھا جاتا ہے؟ کے پی کے. وہ کہتے ہیں پٹھانوں کو نکال دو تو مدرسے بھی آدھے خالی ہو جائیں اور تبلیغی جماعت بھی آدھی وہ اس کا بھی رش کم ہو جائے, اور ہر دین کی محنت میں وہ زیادہ ہیں, مجاہدے والے لوگ ہیں ماشاء اللہ. تو پشاور یونیورسٹی سے ہمارے مدرسے میں ہمارا ایک جونیئر لڑکا آیا جو کہ کمپیوٹر سائنس کر کے آیا تھا, تو اس نے ہمیں بتایا کہ میں نے پشاور یونیورسٹی کی آئی ٹی کے جو ڈپارٹمنٹ تھا اس کے ساتھ ہماری گفتگو چل رہی, جن کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے سارے ہاسٹلس میں جو اسٹوڈنٹس یوز کر رہے ہیں انٹرنیٹ اس کا, تو انہوں نے یہ میں 2014 کی آج سے 9 سال پہلے والی بات بتا رہا ہوں آپ کو. تو کہتا ہے انہوں نے بتایا کہ جو فیمیلز کا ہاسٹل ہے عورتوں کا لڑکیوں کا, میں کہاں کی بات کر رہا ہوں جو سب سے زیادہ دین سے قریب صوبہ ہے, وہاں پر جو اور لڑکیاں فحش ویب سائٹس دیکھ رہی ہیں اس کی تعداد لڑکوں سے زیادہ ہے. یہ میں 9 سال پرانی بات کر رہا ہوں, اب تو ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے. حل کیا ہے؟ حل یہ کہ بچوں کو پہلے سے ایک تو میچور کیا جائے اور شادی کے لیے تیار کیا جائے جو نیچرل طریقہ ہے, شریعت بھی کہتی ہے کہ بالغ ہو جائے تو شادی کیجیے. اس کے لیے یہ میری ایک ذہن میں ایک تجویز آ رہی ہے, میں یہ آپ کے سامنے ایک رائے کے طور پہ رکھ رہا ہوں, اس کو ہم سوچنا شروع کریں کہ کیا یہ ممکن ہے, اس کی طرف ہمیں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے, کیونکہ باقی ہمیں اندھیرا نظر آ رہا ہے. بچہ 25-30-35 سال کا ہو گیا, 15 سال ہو کے بالغ ہوئے ہوئے بچی کا بھی حال ہے, گندگی ساری سامنے ہے. مسلمانوں کو دیکھتے ہیں یہاں پہ کفار کے بچے ہیں, وہ تو فوراً زنا شروع کر دیتے ہیں, یہ دین کی وجہ سے بچا ہوا بھی ہے اگر تو اور ذہنی مسائل کا شکار ہو جاتا ہے. تو ایک ذہن میں بات یہ آتی ہے کہ اس پہ سوچا جائے کہ بچہ جب بالغ ہو 13-14-15 سال کا ہو یا بچی, تو اس کو معلوم ہو اچھا 3-4 سال بعد میری شادی اس فلانے لڑکی یا لڑکی سے ہونی ہے. پہلا فائدہ اس کا اگر ڈائریکشن طے ہو جائے گی, یہ کہ یکسوئی آ جائے گی, اس میں رخصتی نہ کریں آپ نکاح کر دیں, اور 17-18 سال میں اس ذمہ داری سے فارغ ہو جائیں. ایسی مثالیں ہیں موجود ہمارے معاشرے میں کچھ کہ لوگ کر لیتے ہیں یہ کام 17-18 سال میں, لیکن شرط یہ کہ پہلے سے اس کے لیے تیاری کرنی ہوگی نا, تاکہ بچہ شروع سے اتنا ہو کہ جب اس عمر وہ پہنچے تو وہ سمجھدار بھی ہے, لڑکا کمانے کے قابل بھی ہے, اسکل سیٹ اس کا اتنا اچھا ہے, اس نے ٹائم ضائع نہیں کیا. اور یہ ممکن ہے, ہمارے پاس آپ خبریں بھی آتی ہیں, ہم لوگوں کو جانتے بھی ہیں, اب تو آئی ٹی کا دور ہے, 14-15-16 سال کے لڑکے اگر وہ وقت ضائع نہیں کر رہے اور کام سیکھ رہے ہیں تو ماشاء اللہ کماتے بھی اچھے ہیں, یہ بالکل ممکن ہے. اور دوسرا اس کے لیے مسئلہ یہ ہوگا کہ ظاہری بات ہے کمانا شروع بھی کیا اس نے تو وہ کوئی اس ٹائم ملینر تو نہیں بن چکا ہوگا موسٹ آف دا ٹائمس, تو ہمیں اپنی خواہشات کو نیچے لانا ہے, سادگی کا ماحول عام کرنا ہے, قناعت کو عام کرنا ہے, اس کا کلچر بنانا ہے. جو شریعت بھی سکھا دیں گے. جتنا ہم لگژریز میں جائیں گے اتنا دین کی خاطر ہم قربانی دینے سے پیچھے ہٹیں گے. تو سادگی, بہت ساری چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو ان سبسکرائب کرنا ہے, خاص طور پہ برانڈ کانشیسنس. اور دیکھا دیکھیے فلانے کے پاس آگے میں پہلے لے لوں. تو سادگی لانی ہے بچپن سے ٹرین کرنی, یعنی یہ آسان کام نہیں ہے. یا تو بچوں کو پھینک دیں اس آگ میں, لیکن یاد رکھیں کہ قیامت کے دن حساب دینا ہوگا. مفتی رشید احمد لدھیانی فرماتے تھے رحمہ اللہ کہ اگر کسی, کیونکہ ذمہ داری تو والدین کی ہے, قو انفسکم واہلیکم نار, خاص طور پہ والد صاحب کی, تو انہوں نے فرمایا کہ اگر والدین نے بچوں پر محنت پوری کی, اپنی طرف پوری محنت کی, بچہ کافر ہو گیا, والدین کو گناہ نہیں ہے کیونکہ محنت انہوں نے کی ہے, نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں. والدین نے محنت ذرا نہیں کی, بچہ کسی باہر کی وجہ سے, تبلیغی جماعت کی وجہ سے, کسی شیخ کی وجہ سے وہ ولی اللہ بن گیا, والدین سے پوچھ ہوگی کہ تم نے اپنی ذمہ داری پوری کیوں نہیں کی, کہ کام تو میرا تھا نا تربیت کرنا. تو اس کے لیے ہمیں لائف سٹائل بھی چینج کرنا پڑے گا. اور اب تو اس پہ اتنی ویسٹ نے اتنی کتابیں لکھ دی ہیں کہ کیسے آپ ہوم سکولنگ کے تھرو اور ذریعوں سے کم ٹائم پہ بچوں کو زیادہ سکل سکھا سکتے ہیں. اس کے مطلب اس کے لیے کتب خانہ بھرا پڑا اگر ہم پڑھنا چاہیں تو. وہ انہوں نے خود ریسرچ کیا کیسے کہ یہاں کا تعلیمی نظام, ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم کیسے مارکیٹ کے لیے بندے تیار کرتا ہے, اس لیے آپ لوگوں کا ٹائم بھی ضائع کرتا ہے. اور نہیں تو کم سے کم ڈمبنگ از ڈاؤن پڑھ لیں آپ, جان ٹیلر گیٹو کی, جو کہ نیو یارک میں 10-11 دفعہ بیسٹ ٹیچر آف دا اسٹیٹ کا اوارڈ ملا اسے. اور اس کو جب آخری دفعہ اوارڈ ملا تو جو اس نے تقریر کی اس میں اس نے ایسی دھجیاں اڑائیں اس کے تعلیمی نظام کی. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں انہوں نے ایسے سسٹم میں ڈیزائن کی ہوئی ہیں کہ ایک مارکیٹ میں خاص حد تک بندے چاہیے جاب کے لیے, تاکہ جاب مارکیٹ میں رش نہ ہو جائے. تو وہ ٹائم بہت سے ذہین بچوں کا زیادہ ٹائم لگ رہا ہوتا ہے. تو اس کے لیے اگر ہم یہ اسکل سیکھ لیں کہ کیسے کم وقت میں زیادہ تعلیم حاصل کریں, اسکل سیٹ بڑھائیں اپنا, تاکہ کمائی کے قابل بھی ہوں اور مینٹل میچورٹی بھی آئے, اس کو ذمہ داری ڈالنی پڑے گی. پھر ایک اور بات, چونکہ یہاں کے بچوں میں بہت بڑا مسئلہ آ جاتا ہے کہ بڑے اپنی مجلسوں میں بچوں کو ساتھ نہیں رکھتے, جبکہ ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں آپ لوگ سب اپنے بچپن کو سوچیں کہ گھروں میں مہمان آتے تھے تو ابا کے دوست آئے ہیں تو ہم بھی ساتھ شریک ہوتے تھے, ان کی مہمان نوازی کرتے تھے, تو ہم بڑوں کے سارے رہ کے بڑوں والی باتیں سیکھ لیتے تھے. اب یہاں پر کیا سلسلہ ہوتا ہے کہ بڑے سارے ایک طرف, بچے بیسمنٹ میں سارے, جیسے نہیں مرغیاں بندہ ڈبے میں بند کر دیتا ہے, تو یہ بچے سارے ادھر ڈال کے دروازہ بند, اور اسکرین بڑی سی اور ساتھ ریموٹ کنٹرول اور مزیدار صوفے. تو بچوں کا نا بڑوں کی باتیں چھوڑے, اپنے خاندان والوں کا نہیں پتا ہوتا کہ کون ہے. تو یہ سب قصور ہمارا ہے. اس سب کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ اس کا ماحول بنائیں, تاکہ اس گندگی اور غلاظت سے ہم اپنی اگلی نسلوں کو بچا سکیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بچیوں کے رشتے کم جو ہے وہ جلدی کر دیے تھے, رخصتی چاہے تھوڑی ساتھ ساتھ بعد میں ہوتی رہی. تو اب یہ ابو العاص جو ہیں اس وقت تو مسلمان نہیں تھے, لیکن اچھا بدر میں, بدر میں یہ اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں, یہ اس وقت تک مسلمان نہیں تھے, بدر میں مسلمان نہیں تھے, لیکن ان کی ہمدردیاں مسلمانوں کے ساتھ تھی. تو یہ کفار کے کیمپ کے ساتھ آئے تو صحیح تھے بدر میں, لیکن انہوں نے لڑا نہیں تھا, قتل نہیں کیا کسی مسلمان کو, لیکن قیدی ہو گئے دونوں. اور قیدی ہو گئے تو رسول اللہ کے داماد قیدی بن کر آئے ہیں ابو العاص. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ہار بھیجا, مکہ سے ہار بھیجا ان کو چھڑانے کے لیے کہ یہ فدیے کے طور پہ لے لیا جائے اور ان کو آزاد کر دیجیے. رسول اللہ نے وہ ہار دیکھا تو وہ ہار خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کو شادی پہ دیا تھا اس وقت, تو ان کو نا وہ پرانی یادیں تازہ ہو گئیں. رسول اللہ ایموشنل ہو گئے تو انہوں نے صحابہ سے پوچھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو یہ میں ان کو ہار واپس کر دوں. انہوں نے کہا کر دیں. پھر رسول اللہ نے ان کو کہا آپ واپس جائیں اس شرط پہ کہ آپ نے میری بیٹی کو بھیجنا ہے جو ابھی تک آپ کے پاس ہے. تو اس شرط پر وہ گئے اور انہوں نے ان کو واپس بھیجا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح جو 3 سال کا وہ شاب ابی طالب میں محاصرہ تھا, جس میں مسلمانوں کے لیے بڑی مشکلات تھی، اس میں بھی ابو العاص نے پوری سپورٹ کی مسلمانوں کو، خاص طور پر خوراک کا پہنچانا، چھپ چھپ کر وہی کام ہی کرتے رہے. تو رسول اللہ نے ساری زندگی اس کی قدر کی. مکہ والوں نے ان پر پریشر ڈالا، جیسے ابو لہب نے پریشر ڈالا اپنے بچوں پر کہ رسول اللہ کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، اور ان پر بھی ڈالا، لیکن انہوں نے طلاق نہیں دی. اب جب یہ ان کو بھیج رہے تھے زینب کو، رسول اللہ سے وعدہ کیا ہوا تھا، بھیجا کسی کے ذریعے مدینہ، تو راستے میں کچھ کفار آ گئے اور انہوں نے ان کو ڈرایا دھمکایا اور یہ گر بھی گئیں اور زخمی ہو گئیں، کیونکہ حاملہ تھیں. اس زخم کی وجہ سے چھ سال بعد ان کا انتقال ہوا. اسی زخم، وہ زخم باقی رہا اس کے اثرات، اور اسی لیے یہ شہداء میں شمار ہوتی ہیں، شہداء میں شمار ہوتی ہیں. رسول اللہ نے کہا یہ میری سب سے بہترین بیٹی ہے زینب، جو میرے وجہ سے ستائی گئی. اب آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ سیدۃ النساء اہل الجنہ تو فاطمہ ہے، تو اس میں کوئی تعارض نہیں آپس میں، کوئی آپس میں یہ اختلافی بات نہیں ہے. رسول اللہ نے فرمایا جس بیٹی کو میری وجہ سے تکلیف پہنچائی گئی ہے ان میں سب سے اوپر ہی ہیں. یعنی جیسے ام کلثوم اور رقیہ کو بھی طلاق دی گئی نا، تو اس معاملے میں انہوں نے زیادہ تکلیفیں اٹھائیں دین کی وجہ سے، تو اس لیے رسول اللہ نے ان کی تعریف کی. اور جب ان کا انتقال ہوا، رسول اللہ نے خود ان کو قبر میں دفنایا. ان کے دو بچے تھے، ایک کا نام علی تھا اور بیٹی کا نام امامہ. تو رسول اللہ کے نواسے تھے، نواسی ہیں. علی لڑکے کا نام تھا اور امامہ لڑکی کا نام تھا. اور یہ وہی علی ہے جب فتح مکہ کا موقع آیا تو رسول اللہ کی اونٹ پر رسول اللہ کے پیچھے ہی بیٹھے ہوئے تھے. اور جو امامہ ہیں، جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، رسول اللہ کی ساری بیٹیاں سوائے فاطمہ کے، اور سارے بچے سوائے فاطمہ کے، ان کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے. یہ بھی رسول اللہ نے مجاہدہ کیا. پیدا ہوئے تو والد نہیں، چھ سال میں والدہ فوت، آٹھ سال میں دادا فوت، پھر انسان کہتا ہے اولاد کی خوشی ہوگی، اور والدین اپنی ہی زندگی میں اولاد کا انتقال دیکھیں، یہ ان کے لیے زیادہ بڑا مجاہدہ ہے. تو ساری اولاد، بیٹے تو بچپن میں ہی فوت ہو گئے، اور کوئی بیٹی 31 سال سے اوپر نہیں گئی. زینب سب سے زیادہ عمر زینب کی رہی ہے کہ وہ 31 سال کی عمر میں فوت ہوئی، باقی سب 20s میں چل گئی ہیں، اس سے بھی پہلے. لیکن اس کے باوجود جنت میں اعلیٰ مقام پا لیا. اس سے پتہ ہی چلا کہ کوئی جلدی فوت ہو جائے لیکن کوالٹی کا ٹائم گزار گیا تو وہ فائدے میں رہا. ہم بعض اوقات، ہمارے عزیز کا پچھلے دن انتقال ہوا، اللہ نے جنت نصیب کرے، تو 75 سال عمر تھی، تو کسی کوئی کہنے لگا ان کا قریبی رشتہ دار، ہائے ہم تو ہمیشہ موتیں ہی دیکھ رہے ہیں. بڑا ناشکری کا جملہ ہے. 75 سال ہو گئی عمر، تو ویسے ہی آج کل 60 کے بعد انسان تیاری کرنے لگ جاتا ہے، تیاری تو ہر وقت ہی ہونی چاہیے، لیکن یہ ناشکری کے کلمات ہیں، یہ ناشکری کے کلمات ہیں. اگر مشکل زندگی میں کوئی ہے، رسول اللہ کی زندگی دیکھ لیں، آپ کو اپنی مشکلیں ہلکی لگیں گی. اور اس سے ایک اور بات یہ پتہ چلے گی کہ سب سے افضل ترین خاندان جب مشکلیں برداشت اس پر آ سکتی ہیں، تو ہم پر مشکلیں، تو اس پر ڈپریس ہونے کی بات نہیں ہے، کیونکہ کامیابی کا دار و مدار اس پر نہیں ہے کہ جس پر کم مشکلیں آئیں گی وہ زیادہ کامیاب ہے. مشکلات کو جو جھیل لے گا وہ کامیاب ہے صبر کے ساتھ. تو سارے بچے ان کے جوانی میں فوت ہوئے. اب جب فاطمہ رسول اللہ سے 6 مہینے کے بعد فوت ہوئی تقریباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر علی سے کہا کہ میرے مرنے کے بعد نا آپ شادی امامہ سے کر لینا، میری بھانجی سے، کیونکہ ان کے ذہن میں تھا کہ ان کی والدہ بھی انتقال کر گئی ہیں، تو اسی بہانے دیکھ. اور ظاہری بات، والدہ انتقال کر جائے تو کون دیکھتا ہے؟ خالہ. تو اب خالہ بھی جب فوت ہو رہی، نانا بھی چلے گئے، تو کہا شادی آپ کر لینا. تو انہوں نے شادی کی. پھر جب علی کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے جب علی رضی اللہ تعالیٰ، تو پھر نوفل بن مغیرہ سے ان کی شادی ہوئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ، جب رسول اللہ کی حیات میں جب امامہ چھوٹی تھیں بہت، تو انہوں نے کے پاس ایک ہار آیا، تو کہا میں اس کو دوں گا جس سے مجھے سب زیادہ پیار ہے. اور پھر امامہ کو یہ دیا، کیونکہ حسن اور حسین تو لڑکے تھے اور یہ لڑکی تھیں، تو بچیوں کے ساتھ الگ محبت ہوتی ہے، بچوں کے ساتھ الگ ہوتی ہے. تو یہ بھی رسول اللہ کے نواسوں میں سے. ایک اور نیا نام بھی آپ کو پتہ چل گیا، امامہ. اچھا، ابو العاص کے اسلام کی آج آ کے آخری بات ہے کہ ابو العاص جو ہیں، یہ مسلمان کیسے ہوئے؟ اچھا ابھی یہ جب فاطمہ کو زینب کو انہوں نے بھیج دیا، اس کے بعد مکہ میں رہے اور کفر پہ ہی رہے، لیکن کچھ عرصے بعد یہ جا رہے تھے، یہ 8ویں ہجری کا واقعہ ہے تقریباً، تو یہ جا رہے تھے تجارت کے لیے، تو مسلمانوں نے کچھ ان کے بندے پکڑے، تو یہ بھاگ کر مدینہ آ گئے اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پناہ دے دی. مسجد نبوی میں نماز ہو رہی تھی، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں، خواتین پیچھے تھیں، تو انہوں نے کہا کہ نماز ختم ہوئی تو انہوں نے اونچا سا کہا کہ میں ابو العاص کو پناہ دیتی ہوں. یہ وہاں کا ایک روایت تھی اور ایک کلچر تھا کہ جو پناہ دیتا تھا تو اس کو کوئی دوسرا حملہ نہیں کر سکتا تھا اس پہ. تو رسول اللہ نے کہا جو میں نے سنا باقیوں نے بھی سنا، ہم نے بھی سنا، تو کہا کہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے. رسول اللہ زینب کے پاس گئے اور فرمایا کہ آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے، البتہ دھیان رہے کہ کوئی جو میریٹل ریلیشنز ہیں وہ قائم نہ ہو، کیونکہ بہرحال اب آپ کا نکاح باقی نہیں ہے. تو پھر ان کی جو مال لیا گیا تھا وہ ان کو واپس کیا گیا. اس کے بعد یہ مکہ گئے اور ساری مانتیں لوگوں کی ادا کیں اور پھر مدینہ آ کر اسلام قبول کیا. اور مکہ والوں کو کہا میں وہاں بھی اسلام قبول کر سکتا تھا، لیکن مجھے یہ ڈر ہوا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ اپنے ہمارے مال کھانے کی وجہ سے یہ مکہ مدینہ رہ گیا، مکہ نہیں آیا. تو ان کے ساری چیزیں حوالے کیں، واپس مدینہ آئے اور اسلام قبول کر لیا. اور اس کے بعد 12 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. اور زینب جو ہیں، اچھا چھ سال کے بعد، 6 سال کا گیپ تھا ان کے آپس کے تعلق میں، کیونکہ 2 ہجری میں وہ آئی تھیں اور 8 ہجری میں دوبارہ ملے. پھر چند ماہ کے بعد زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا، ان کا دوبارہ نکاح کیا گیا تھا، تجدید ہوئی تھی نکاح کی. اور پھر اس طریقے سے زینب کا انتقال ہوا اور 12 ہجری میں ابو العاص فوت ہو گئے. تو ابو العاص نے اسلام کو تھرو آؤٹ سپورٹ کیا، مسلمان دیر سے ہوئے، لیکن اس سے ہمیں ایک اور بات یہ پتہ چلی، ہمارے بہت بڑی سیکھنے کی چیز ہے کہ کفر پر رہے لیکن رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بد اخلاقی نہیں کی، یا ان سے تعلق نہیں توڑا، یا ان سے نفرت کا اظہار نہیں کیا. آج ہمارے بعض رشتے صرف اس لیے کمزور پڑ جاتے ہیں کہ یار وہ تو دوسری جماعت والا ہے، وہ تو فلانی پولیٹیکل پارٹی کر میں فلانی کا ہوں، اور وہ تو جناب ہندوستان کی تبلیغی جماعت کا ہے، اور وہ جو ہے وہ رائیونڈ والا ہے اور یہ دوسرا والا ہے، اور جناب یہ جو ہے وہ بریلوی ہے اور یہ دیوبندی ہے، اور یہ جناب پولیٹیکلی اس کے ساتھ ہے اور وہ اس کے ساتھ ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم لوگوں نے کتنے جھگڑے کھڑے کر دیے ہیں. اور رسول اللہ کے اخلاق دیکھیں کہ وہ کفر پر ہیں، اور اب تو لیکن پھر بھی زینب سے کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ آئے ہیں تو ان کا ذرا خیال رکھنا، ان کا خیال رکھنا. اور اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اخلاق نبوی جو ہیں وہ ہمارے اندر کتنے مسنگ ہیں. تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں نبوی اخلاق کا کچھ حصہ ہی عطا کر دے، ہمیں نبوی اخلاق کا کچھ حصہ عطا کر دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آج کچھ کام ہے اس وجہ سے ذرا جلدی سبق ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم رقیہ اور ام کلثوم اور سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ کی بیوی تھی، ان کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے. کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں. خالو سے کیسے؟ خالہ فوت ہو گئی تھی نا پہلی بات، اور خالو نہیں محرم نہیں ہوتا، خالو محرم نہیں ہے، خالو سے پردہ ہے. کیونکہ اگر تو ایک بہن فوت ہو جائے تو اس کی بہن سے بھی رشتہ ہو سکتا ہے نا، تو اس کی بہن کی بیٹی سے بھی پھر فوت ہونے کے بعد ہو سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا میرے مرنے کے بعد آپ نے کرنا ہے، میرے مرنے کے بعد آپ نے شادی کرنی. تو جب وہ مر گئی، فوت ہو گئی، اللہ کو پیاری ہوگی، تو اس کے بعد پھر یہ رشتہ ہوا تھا ماما کے ساتھ علی کا. اس کو دیکھنا پڑے گا. کوئی سوال نہیں ہے جی؟ وہ فقی سوال کر رہے تھے اس لیے میں نے ان سے کہا کہ اس کو چیک کر کے بتائیں گے. سوال ان کے رشتے کے بارے میں تھا، تو یہ کلیئرٹی میں دے رہا تھا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ان کی بھانجی کا نکاح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا. ایک سوال ہے کہ جتنے یہ سال ہم عمروں کے کیلکولیٹ کرتے ہیں فلانے کی کتنی عمر تھی اور کتنے میں صحابہ کا معاملہ جو ہے تو وہ ہجری میں ہوتا ہے یا دوسرے کیلنڈر میں؟ تو سیرت اور اسلامی سارے کتب خانے میں عموماً جو عمریں لکھی جاتی ہیں وہ ہجری کیلنڈر کے حساب سے ہی لکھی جاتی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ یا اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط فرما دیجئے۔ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ ہماری محبت مضبوط فرما دیجئے اور اسی محبت کو ذریعہ بنا دیجئے اللہ ہماری آخرت کی نجات کا۔ یا اللہ رسول اللہ کی ازواج مطہرات، ان کے بیٹیاں، ان کے بچے اور ان کے جتنے اہل البیت ہیں، یا اللہ ان سے اور صحابہ سے محبت عطا فرما دیجئے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں اور ہمارے گھر والوں اور خاندان والوں کو اپنے دین کے لیے ایسے قبول فرما جیسے آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان اور گھر والوں کو قبول فرمایا۔ یا اللہ، یا اللہ، دنیا کی لذتوں نے ہمیں کمزور کر دیا، اللہ دنیا سے بے رغبتی عطا فرما، آخرت کی فکر ہمیں لگا۔ یا اللہ جو آپ نے ہمیں صلاحیتیں عطا کی ہیں کسی بھی صورت میں، یا اللہ ان کو اپنے دین پر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس سے بہتر کیا شکر ہو سکتا ہے تیری دی ہوئی نعمتوں کا کہ ہم اس کو تیرے لیے استعمال کریں۔ یا اللہ اس کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جتنے گناہ ماضی میں ہوئے ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری مغفرت فرما دیجئے۔ یا اللہ، یا اللہ، پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں اللہ ان کی مدد فرما دیجئے۔ یا اللہ ان کی مشکلیں آسان فرما دیجئے۔ یا اللہ بہت ظلم سہ لیا فلسطین والوں نے، یا اللہ آپ ان کو اس ظلم سے نجات دلا دیجئے۔ یا اللہ دشمنوں کو، یا اللہ آپ اپنی طاقت دکھلا دیجئے، یا اللہ اپنی طاقت دکھلا دیجئے۔ یا اللہ ہمیں ہر طرح سے مظلوم مسلمانوں کی مدد کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری اگلی نسلوں کا ایمان محفوظ فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں اس کے لیے جن سکلز کی ضرورت ہے ہمیں وہ سکلز سکھا دیجئے۔ یا اللہ جس تربیت کی ہمیں ضرورت ہے ہمیں اس تربیت سے گزار دیجئے۔ یا اللہ ہماری اگلی نسلیں، یا اللہ، اسلام کا ایسٹ بن جائیں۔ اللہ، یا اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہماری نسلوں کو، یا اللہ، رسول اللہ کے مشن پہ لگا دیجئے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک کسی نے لکھا ہے کہ کوئی گڈ اچھا ریسورس ہوم اسکولنگ کے لیے۔ ERDC سلمان آصف صدیقی صاحب کراچی سے ہوتے ہیں، یہ ان کے آپ یوٹیوب چینل فالو کریں، آپ کو بہت کچھ مل جائے گا اس سے۔